الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، کئی جمعوں سے جہاد کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور جہاد کے فضائل اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے اور دنیا کی سپر طاقت امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل مسلمانوں کو کچل رہے ہیں اور تمام بین الاقوامی اصول و قواعد کو پس پٹ ڈال کر عورتوں پر، بچوں پر، اسپتالوں پر بم برسا رہے ہیں اور نسل کشی کا سنگین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور تمام مسلمان ممالک سوائے چند ایک کے کوئی بھی کھل کر ان کی حمایت نہیں کر رہا، ان کی مدد نہیں کر رہا، جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اس سلسلے میں ہماری دینی کیا ذمہ داری ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے، جس میں سے ایک دینی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ان پر جو ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے، جیسے ان پر یہ ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہے جس سے وہ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو ان کی جگہ باقی نہیں ہے، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی ہو گئے، ہزاروں بے گھر ہو گئے. تکلیف ہے یہ جو ناقابل برداشت ہے، ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہم دو چار جملے ان کے حق میں کہہ کے اپنے کو فارغ کر لیں، یہ ان سے جو ہمارا ایمانی اور دینی رشتہ اس کے خلاف ہے. ہمیں ہر وقت ان کا درد اپنے دل میں محسوس ہونا چاہیے، ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگنی چاہیے. یہ ہے ہماری دینی ذمہ داری. ہمارا دل ہر وقت ان میں اٹکا رہنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر جو ہمارے اختیار میں وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے اختیار میں دو باتیں ہیں, ایک تو ان کے لیے گڑ گڑا کے دعا کرنا, اس کو ہم اپنا مستقل معمول بنا لیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں مساجد کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور کے زمانے میں بیر معونہ کے مقام پر حضور کے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا ناحق اور ظلمن. تو آپ نے جن قبیلوں نے ان کو قتل کیا تھا ان کے خلاف ایک مہینے تک قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی تھی, اور کافروں پر بد دعائیں آپ نے فرمائی تھی. تو دعا کا ایک اہم حصہ قنوت نازلہ میں شامل ہونا ہے. جہاں قنوت نازلہ ہوتی ہو ہمیں وہاں اہتمام سے فجر میں جانا چاہیے, اور توجہ و دھیان سے آمین کہنا چاہیے, کیونکہ جیسے قنوت نازلہ اول تاخیر دعا ہے, آمین بھی دعا ہے. قنوت نازلہ پڑھنے والے کو جس طرح ثواب ملے گا, آمین کہنے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا. اور دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد اور خاص خاص اوقات میں, جیسے تہجد کے وقت, جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے درمیان میں, جمعہ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے, یہ دعائے قبولیت کے خاص اوقات ہیں. ان میں ہم ان کی جان و مال کی حفاظت, مجاہدین کی مدد اور فتح کی دعا کریں. ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دل ان میں لٹکا ہوا ہونا چاہیے, اٹکا ہوا ہونا چاہیے. ان کی تکلیف ہمیں اپنی تکلیف معلوم ہونی چاہیے, اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم دینی اعتبار سے بہت پست ہیں. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ ان پر قیامت گزرے اور ہمارا بال بھی نہ ہلے, اور جو بھی ہمارے کان پر نہ رینگے, تو یہ ہماری بے حسی ہوگی جو ہمارے دین و ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی اور علامت ہے. اس لیے چلتے پھرتے بھی, اٹھتے بیٹھتے بھی, اخبار پڑھیں تب بھی, نہ پڑھیں تب بھی, ہم برابر ان کے لیے دعا کرتے رہیں, کیونکہ الدعاء صلاح المومن حدیث میں آیا ہے کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے. اور یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق برابر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہیں. جتنا بھی ہم کر چکے ہیں وہ بھی بہت کم ہے, اس سے زیادہ کہ وہ محتاج ہیں اور ان کی ضرورت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, تو ہمارا تعاون بھی برابر جاری رہنا چاہیے. یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے. اور کوئی شخص یہ نہ دیکھے کہ بھئی میرے تو آمدنی بہت تھوڑی سی ہے, میں تھوڑے سے پیسے دے کر کیا کروں گا, اس سے انہیں کیا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو نہیں دیکھتے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیسوں کو نہیں دیکھتے, خلوص کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوص کی قیمت ہے, مقدار اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے, شکلوں کو نہیں دیکھتے, دلوں کو دیکھتے ہیں. اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ملحوظ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کوئی ایک پیسہ بھی دیتا ہے, تو دوسرے کے 1,00,000 سے بھی بڑھ کر جو بغیر خلوص کے دیا جائے. اس لیے پیسوں کی کمی کو نہ دیکھیں, بس یہ دیکھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی طرف سے برابر ان کے ساتھ تعاون جاری رکھے, زبان سے بھی, زبان سے عام لوگوں کا کام دعا کرنا ہے, ان کی ہمدردی کا اظہار کرنا ہے, ان کے ساتھ خیرخواہی کا اظہار کرنا ہے اور علماء کا بیان کرنا ہے, خطاب کرنا ہے, اس میں جہاد کے فضائل بتلانے ہیں اور لوگوں کو ان کے لیے دعا پر آمادہ کرنا اور تعاون کرنے کی ترغیب دینا, یہ علماء کا کام ہے. تو علماء بھی کام اپنا کر رہے ہیں, ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور برابر کرتے رہنا چاہیے. ایک حدیث میں کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو, کیونکہ جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, یعنی جہاد کرنے والے اس خاص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تم کو رنج و غم سے نجات دیں گے. یعنی جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو عافیت عطا فرمائیں گے, عزت عطا فرمائیں گے, شوکت عطا فرمائیں گے, غلبہ عطا فرمائیں گے, بے فکری بے سکونی بے فکری اور سکون عطا فرمائیں گے. جب سے امت مسلمہ نے جہاد چھوڑا ہے اس وقت سے یہ کافر مسلمانوں پر چھائے ہوئے ہیں. دیکھو موجودہ صورتحال دیکھ لو, 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں, اس میں سے بعض ایٹمی طاقت بھی ہیں جیسے پاکستان, لیکن بالکل صفر, نہ کوئی حوصلہ, حمایت بھی نہیں کر رہے. یہ بزدلی ہے, یہ حب دنیا ہے, موت سے بچنا اور ڈرنا ہے, بس دنیائی مفادات پیش نظر ہیں, جس کی وجہ سے زبان بھی نہیں کھل رہی ہے. عمل تو کیا کریں گے, عمل تو کیا کریں گے. جہاد چھوڑنے کی وجہ سے یہ انجام ہے. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت ہے. تو خیر ہم افسوس بھی کریں, ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے حصے کام کریں, اپنے حصے کام میں کوتاہی نہیں کریں. حکمرانوں سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, عوام سے عوام کے متعلق پوچھا جائے گا, ہم سے ہمیں ہمارے اور آپ کے متعلق پوچھا جائے گا. ہم اپنا کام اس طرح کام کریں, ان کے لیے ہدایت کریں, مگر ایک المیہ ہے, ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ 52 ملک ہونے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ہے. وہ قراردادیں پاس کر رہے ہیں, قراردادوں سے کیا ہوتا ہے, ادھر پاس کی ادھر کنڈی کی ٹوکری میں گئی ہو, اس سے کیا ہوتا ہے. تو میں طاقت ہے تو طاقت استعمال کروں, اگر سب مل کر کے ایک دھمکی بھی دے دیں تو یہ کافر اسی سے لڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن کہ کون کرے, کسی میں ہے ہی نہیں اتنا دم ہی نہیں جو اتنا کر سکے. خیر بہرحال, تو جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسلام کی, اہل اسلام کی شوکت رکھی ہے, بلندی رکھی ہے, سکون رکھا ہے, عزت رکھی ہے. آخر میں آپ کو میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا سن فتح کرنے کا واقعہ سناؤں گا کہ دیکھو کیسے مسلمان تھے اور کس طرح سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. اس کے طفیل جہاں تک وہ گئے اسلامی اسلام پھیل گیا. آج ہم جو مسلمان ہیں انہیں کے طفیل مسلمان ہیں الحمدللہ. اسلام کی تو شان ہی اور ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جس آدمی کے اللہ کے راستے میں پیر غبار آلود ہو گئے, یعنی اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں چلنے کی وجہ سے گرد و غبار پیروں پر آ پڑی, جوتوں پر, چپلوں پر, پیروں پر گرد و غبار گر گئی, اس پر اللہ تعالیٰ دوزخی حرام کر دیتے ہیں. دوزخی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں. اور صرف اللہ کے راستے میں ایک رات پہرہ دینا, اسلام کا، مسلمانوں کا، اسلامی سرحد کا پہرہ دینا، یہ ان 1000 راتوں سے افضل ہے، ان 1000 راتوں سے افضل ہے جس میں ساری رات عبادت ہو، دن بھر روزہ ہو. 1000 راتوں تک تمام رات عبادت اور دن بھر روزہ، اس سے بھی افضل 1 رات جہاد کے اندر پہرہ دینا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے اس کا. اور جو آدمی ایک دن اللہ کے راستے میں نگرانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں. 7 خندقیں، ہر 2 خندق کے درمیان اتنا فاصلہ جیسے 7 آسمان 7 زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس کو دوزخ سے باہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بہت دور کر دیتے ہیں. تو جہاد کی فضیلت حاصل کرنے کا یہ موقع ہے جو ہمیں فی الحال حاصل ہے کہ ہم اپنے مال سے بھی ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنی زبان سے بھی ان کے ساتھ ہمدردی کریں. اور خود حضور نے حکم دیا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان سے بھی، مال سے بھی اور زبان سے بھی، جان سے بھی، مال سے بھی اور زبان سے بھی. تو جان سے تو ابھی جہاد میں شریک ہونے کا موقع نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے کہ ہم یہاں وہاں جائیں اور جا کر کے دو بدو ان کے ساتھ لڑیں، نہ ہمیں لڑنا آتا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم وہاں جا کر شامل ہو سکیں. یہ انہیں کام، ان مجاہدین کام ہیں جو یہ سب کام کر سکتے ہیں. تو نمبر 2 نمبر 3 ہمارے اختیار میں، زبان سے اور مال سے اللہ کے راستے میں حصہ لینا، جہاد میں حصہ لینا. جہاد میں مال سے حصہ لینے کا بہت بڑا ثواب ہے، زبان سے جہاد میں حصہ لینے کا بڑا عظیم ثواب ہے. جو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں رہے اور اپنے مال سے مجاہدین کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 روپے کے بدلے 700 روپے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو آدمی پیسے بھی خرچ کرے، جان بھی جہاد میں لگائے، جیسے فلسطین کے مجاہدین اپنی جان لڑائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب جا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ سپر طاقتیں 0 ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور 0 ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان کو 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 1 روپیہ خرچ کریں اور 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جس نے اپنے مال سے جہاد میں حصہ لیا، حدیث میں فقط غزہ، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا. جس نے صرف پیسہ جہاد میں استعمال کیا، مجاہدین کی مدد کے لیے پیسہ بھیج دیا اور وہ پیسہ ان کے کام آ گیا اور ان کے استعمال میں آ گیا، فقط غزہ، اس نے بھی جہاد کیا. اور جس نے مجاہدین کے اہل و عیال کا خیال کیا، ان کے ساتھ ہمدردی کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، تو اس نے بھی جہاد کیا، اس کو بھی جہاد کرنے کے ثواب ملتا ہے. اب میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں 10 منٹ میں انشاءاللہ تعالی. خلیفہ ولید بن الملک کا زمانہ ہے. اس کے زمانے میں سری لنکا تجارت کا مرکز تھا، عرب مسلمان بھی وہاں پر تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. کچھ مسلمان عرب تاجر اہل و عیال کے ساتھ وہیں مقیم ہو گئے، پھر ان میں سے کچھ مردوں کا انتقال ہو گیا، اکثر عورتیں رہ گئیں. تو ان کے عورتوں بچوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارے مرد تو وفات پا گئے، اب ہمیں اپنے وطن واپس جانا چاہیے، لہذا انہوں نے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا. उस जमाने में श्रीलंका के अंदर जिस राजा की हुकूमत थी वो गरीब परवर और अवाम परवर राजा था, और वो मुसलमानों की खिलाफत से भी दोस्ताना ताल्लुकात रखता था। जब उसको पता चला कि मरहूम लोगों के पसमानदगान अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, तो उसने किश्तियों के जरिए उनको पहुंचाने का इंतजाम कर दिया, और साथ ही श्रीलंका की कुछ सिपाही उनके साथ कर दिए ताकि रास्ते में इनकी हिफाजत बाकी रहे और कोई इनको तकलीफ न पहुंचाए। इस तरह किश्तियों में उसने उनको सवार किया और खलीफा वलीदुल मलिक के लिए भी कीमती तहाइफ साथ कर दिए। इस तरह उसने किश्तियों के जरिए इनको रवाना किया और ये खलीज फारिस की तरफ से होते हुए इनको बसरे जाना था। बसरा आप जानते हैं कि अरब इलाका है, इनको वहां उतरना था जाकर के। इस तरह से दरियाई सफर और समंदरी सफर उनको करना था। जब वो किश्तियों के जरिए अपने सिंध में देबुल के पास पहुंचे तो यहां राजा दाहिर की हुकूमत थी, और ये भी बहुत बड़ी हुकूमत थी। तो इसके सिपाहियों ने इन किश्तियों को घेर लिया, और जितने लोग किश्ती में सवार थे जिसमें बेशतर औरतें थीं उनको गिरफ्तार कर लिया और साव सामान इनका लूट लिया, और कहा कि अगर तुमको ये औरतें छुड़ानी है, अगर छुड़ानी है तो इसके लिए तावान देना पड़ेगा, बगैर तावान के ये आज़ाद नहीं हो सकती। उसी वक्त दो बात हुई, एक तो कबीले बनू यरबू की एक औरत ने चिल्लाकर कहा, ए हज्जाज मदद को पहुंच, ए हज्जाज हमारी मदद को पहुंच। आप जानते हैं हज्जाज जालिम मशहूर है, लेकिन दूसरे उसकी अच्छी खूबियां अच्छे आमाल भी हैं। तो उसने हज्जाज को पुकारा कि हमारी मदद को पहुंच, और चंद मुसलमान वहां से भागने पर कामयाब हो गए, और वो बसरे पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रुख किया हज्जाज इब्न यूसुफ का, जहां पर वो गवर्नर था। वहां गया, जाकर के उसने उस खातून की दर्दनाक फरियाद बयान की कि हज्जाज उसने इस हालत में आपको पुकारा है। तो उस पर इसका इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि उसकी जुबान से बेसाख्ता लब्बैक लब्बैक निकला कि मैं मदद के लिए हाजिर हूं, मदद के लिए हाजिर हूं। और फौरन उसने राजा दाहिर के नाम खत लिखा और कहा कि औरतों बच्चों और हमारे मर्दों को छोड़ा जाए, और जो साव सामान तुमने लूटा है वापस किया जाए, वरना सिंध की रियासत को जबरदस्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये खत सफीर के जरिए भेजा, उसने आकर के राजा दाहिर को पेश किया, मगर उसने कोई तवज्जो न दी क्योंकि उसको अपनी ताकत पर घमंड था और हुकूमत के नशे में इतना मस्त था कि उसने इसकी कोई अहमियत ही न दी। और ये कहकर उसने टाल दिया कि भाई ये तो समंदरी डाकुओं का कमल है जो मेरी ताकत से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब उसको ये जवाब हज्जाज इब्न यूसुफ को जब ये जवाब मिला तो दिल मिला गया। वो फौरन उसने मरकज खिलाफत से यानी वलीद इब्न मलिक से सिंध के अंदर हमला करने की इजाजत मांगी और जिहाद करने की इजाजत तलब की। जिहाद की इजाजत मिलते ही उसने जबरदस्त जिहाद की तैयारी शुरू कर दी, और 6000 शामी फौज मरकज से उसने मंगवा ली, और फिर लश्कर की तैयारी इस तरह की कि मिंजनीकें उसने तैयार करवाई। मिंजनीक ऐसी है जैसे तोप, जैसे तोप में से गोला निकलता है ना, उसमें से पत्थर निकलता है, और वो बड़ी दूर दूर तक वो निशाना बनाता है। और उन मिंजनीकों में एक ऐसी मिंजनीक थी जिसका नाम था उरूस, वो इतनी बड़ी थी कि 500 आदमी उसको चलाते थे, 500 आदमी मिलकर उसको चलाते थे, और वो इतने बड़े बड़े पत्थर और भारी भारी पत्थर फेंकती थी कि मजबूत से मजबूत दीवार भी पाश पाश हो जाती थी। वो भी उसने साथ कर दी, यहां तक कि ऐसी मशीनें भी उसने साथ की जिससे आग बरसाई जा सकती है। جیسے ہمارے یہاں گولے برسائے جاتے ہیں, وہاں پر اس زمانے میں انگارے برسائے جاتے تھے اس کے ذریعے, وہ بھی ساتھ کی, اور کھانے پینے کا ہر طرح کا انتظام کشتیوں کے ذریعے اس نے روانہ کیا, اور محمد بن القاسم کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا. وہ بڑے بہادر اور نوجوان اور صالح تھے, بڑے دور اندیش اور فرما بردار تھے. محمد بن القاسم سے حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ پیدل آپ خشکی کے راستے سے جانا, اور ٹھہرتے ٹھہرتے جانا, پہلے شیراز جانا, شیراز سے پھر ایران سے ہوتے ہوئے پھر تم دیبل کی طرف جانا, اور کشتیوں کے ذریعے تمام ساز سامان اس نے روانہ کر دیا. چنانچہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے شیراز پہنچے, پھر وہاں سے مکران آئے, مکران سے کراچی کی طرف آئے, حب ندی پار کر کے, اور کراچی کا جو یہ علاقہ ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں, یہاں پر سوائے سہارا کچھ بھی نہیں تھا, یہاں پر سوائے سہارا کے کچھ بھی نہیں تھا, آبادی کوئی نام و نشان نہیں تھا یہاں پر. اس کو عبور کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے. ادھر تو خشکی کے راستے سے وہ دیبل پہنچے, اور ادھر سے ان کا سارا سامان کشتیوں کے ذریعے دیبل پہنچ گیا. جمعے کے دن صبح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ دیبل پر اپنے گھوڑے سے اترے, اور اترتے ہی سامان بھی پہنچ گیا, اور فوجیوں کے ذریعے انہوں نے خیمہ بستی قائم کی جس میں مجاہدین کو قیام کرنا تھا. چنانچہ شام تک ایک خیموں کا شہر آباد ہو گیا, اور محمد بن قاسم نے فوراً ہی منجینی کے نصب کروائیں, اور ان کے ذریعے دیبل شہر کے اندر پتھر برسانے شروع کر دیے. وہاں رہتے ہوئے اور جنگ کے دوران محمد بن قاسم کو یہ پتہ چلا کہ اس شہر کے بیچ میں ایک مندر ہے جس کا گنبد دور سے نظر آتا تھا, اس پر راجہ داہر کی حکومت کا جھنڈا لگا ہوا تھا. اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا اور گنبد سلامت ہم سلامت, اور جس دن یہ جھنڈا گر گیا اور گنبد ٹوٹ گیا بس ہماری شکست یقینی ہے. تو حجاج نے فوراً وہ عروس نامی منجنیق نصب کروائی, اور اس کے ذریعے ایسا نشانہ باندھا کہ پتھر سیدھا گنبد پہ جا کے لگا, جھنڈا بھی گرا, گنبد بھی پھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا. اب ہندوؤں کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہماری شکست یقیناً ہوگی, لہذا انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑتے, انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور وہ میدان میں آ گئے اور دو بدو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ محمد بن قاسم بھی یہی چاہتے تھے کہ بھائی آمنے سامنے ہو تو لڑائی کا مزہ بھی ہے, بند ہو کر لڑنا کوئی لڑنا نہیں ہے, وہ تو محاصرہ ہے بس. چنانچہ وہ سامنے آئے تو بس پھر اشارہ کر, جیسے ہی محمد بن قاسم نے اپنی فوجوں کو اشارہ کیا, انہوں نے ذرا سی دیر میں ہندوؤں کی لاشوں کے پشتے لگا دیے. یہ حال دیکھ کر کے ہندو بھاگے, اور قلعے میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی اور دروازے بند کر لیے. پیچھے سے محمد بن قاسم کی فوج بھی دیوار کے پاس پہنچ گئی, اور رسیوں کی مدد سے وہ قلعے کی چھت پہ چڑھ گئے, دیواروں پہ چڑھ گئے, اور وہاں بھی ہندو فوج کھڑی تھی, ان کا صفایا کر دیا, اور صفایا کرنے کے بعد پھر اسلامی جھنڈا جو ہے وہ قلعے کے اوپر لگا دیا گیا, اور الحمدللہ دیب الفتح ہو گیا. وہاں پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے 4,000 مسلمان آباد کیے. سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی, آج بھی اس مسجد کی بنیادیں دیبل کے اندر موجود ہیں بھمبور میں, اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. اب دیبل فتح تو ہو گیا, لیکن ابھی تک عورتیں آزاد نہیں ہوئیں. جو ہدف تھا حجاج بن یوسف کا, اور ہدف تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا. بہرحال وہ آگے چلا, اور پھر خیرپور فتح کرتے ہوئے آگے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر راجہ داہر اپنی ٹڈی دل فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھا. اس کی کمان میں 10,000 تو گھوڑے سوار تھے, 30,000 پیدل فوجی تھے, اور خود ایک سفید ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا لشکر کے پیچھے سے اس کی کمان کر رہا تھا, اور لشکر کے آگے ہاتھیوں کا وال تھا, دائیں سے لے کر بائیں تھا, جیسے ٹینک ہی ٹینک ہوں 100 टैंक जैसे अगली सफ में हो, ऐसे समझो 100 हाथी खड़े हो, तो अहले अरब के लिए हाथियों का मुकाबला पहला मुकाबला था, इसलिए बड़ी इसमें दुश्वारी पेश आई। तो हज्जाज मोहम्मद उल कासिम ने आग बरसाने वाली मशीन इस्तेमाल की, गोला बारूद उसमें डाला और फिर जो अंगारे बरसाए तो सारे हाथी भी दग गए और सारे के सारे उल्टे पैर भागे और अपने ही लश्कर को रोनते हुए काबू से बाहर हो गए। खुद राजा दाहिर का जो सफेद रंग का हाथी था वो भी भिदक गया और वो भी करीब की एक नदी में जाके बैठ गया। नतीजा ये कि बहुत कोशिश के बावजूद उसको पूरी तरीके से काबू में नहीं लाया गया, यहाँ तक कि राजा दाहिर भी उससे नीचे उतर गया। उतर करके फिर वो पैदल ही लड़ने लगा और कबीले बनू सालबा के एक मुजाहिद ने तलवार उसके जिस्म से पार कर दिया, वही ढेर हो गया। इस तरह से 10 दिन तक रात रोजाना सुबह शाम तक लड़ाई जारी रही, सुबह शाम तक 10 दिन तक लड़ाई जारी रही। 10वें दिन जाकर के अल्लाह ताला ने अपने फजल से मोहम्मद बिन कासिम को फतह अता फरमाई। अभी भी राजा दाहिर के ऊपर फतह पा लेना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा बहुत अजीम शान कारनामा है ये और अल्लाह ताला की खासुल खास मदद है। इसके बाद भी अभी जो खवातीन उसने गिरफ्तार की हुई थी वो हासिल नहीं हुई। तो तारीख में लिखा है कि राजा दाहिर का एक वजीर था सी साकर, उसके कब्जे में थी। जब उसने देखा कि राजा दाहिर तो मारा गया, उसकी फौज शकत खा गई, तो उसने सोचा कि अब मोहम्मद बिन कासिम की खुशदिली हासिल करनी चाहिए और उसके दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए। तो उसने खुद ही उसी कब्जे में थी वो मुसलमान अरब खवातीन, उनको लेकर के मुसलमानों के पास पहुंचा और मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में उनको पेश किया, जिसे देख करके उसका दिल बाग बाग हो गया। इसी मकसद के लिए वो इतना लंबा सफर करके यहाँ आया था, देबुल फतह किया और फिर देबुल से आगे अरोड़ फतह किया, फिर यहाँ आकर के उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान खवातीन बाजियाब हुई और उनको लेकर के उसने इज्जत और इकराम के साथ रवाना किया और फिर खुद आगे चल दिया, मुल्तान तक फतह करते हुए पहुंच गया। वो तो चंद खवातीन को राजा दाहिर ने अब गिरफ्तार किया था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उनको रहा कराने के लिए मोहम्मद इब्ने कासिम के मातहती में 6,000 का लश्कर भेजा, जिसने 40,000 के लश्कर का मुकाबला किया और फतह हासिल की और फिर आखिर मुसलमान खवातीन को उनने रहाई कर ली। आज हमारे मुल्क से डॉक्टर आफिया को भी कोई नहीं छुड़ा सका, छुड़ाना तो दूर की बात है, बात भी करना गवारा नहीं करते ये लोग, इतने बुजदिल हैं कि अलवान वाल हाफिज। और अब 52 मुल्क होने के बावजूद भी इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों की खुलकर हिमायत और मदद करने के लिए तैयार नहीं, कितना अफसोसनाक मकाम है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और हमें अपने इससे काम पूरे तरीके से करने की तौफीक दे। वाकिदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइंदा जुमे मेरा सफर मुतवक्का है इंशाअल्लाह।